الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، وقد قال الله عز وجل في كتابه العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنك لعلى خلق عظيم. وقال كذلك ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. میرے بزرگوں اور مدارس جو اسلام کے قلعے ہیں یا ہونے چاہیے، بجلی کے پاور ہاؤس ہیں یا ہونے چاہیے، شفا خانے یا ہونے چاہیے کے ذمہ داروں اور اپنے اپنے علاقے کے لوگوں کی رہنمائی کے فرائض انجام دینے والوں، آپ قابل مبارکباد ہیں کہ آپ کو لوگوں نے اس کا اہل سمجھا کہ ایک طرف اسلام پر ہونے والے حملوں کا آپ جواب دے سکیں اور اپنے قلعوں کو مضبوط کر کے ان حملوں کو پسپا کر سکیں، دوسری طرف بے نور اور ظلمت میں بسے ہوئے علاقوں کو بجلی سپلائی کرنے اور انرجی دینے کی صلاحیت آپ کو صلاحیت والا سمجھا گیا، کیونکہ آج وہ اندھیرا نہیں ہے جو پہلے تھا، بلکہ آج اندھیر زیادہ ہے، اندھیرا کم ہے، جس کو سمجھنا ہماری ذمہ داری ہے. اور بیماری پہلے کہیں کہیں اور خال خال ہوا کرتی تھی اور معلوم بیماریاں تھیں، اب بیماریوں کا ایک سلسلہ ہے، نئی نئی بیماریاں ہیں اور نامعلوم بیماریوں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے جس کی خبریں وقتاً فوقتاً آتی رہتی ہیں، جس کے علاج کے لیے آپ کو متعین کیا گیا ہے. تو یہ ساری وہ صلاحیتیں ہیں جو اہل مدارس میں ہونی چاہیے. میں ظاہر ہے کہ ایک فرد ہوں اور حقیر، لیکن ہوں آپ ہی کا ایک فرد، تو آپ کو سنانا سبق، یاد دلانا، یہ میری ذمہ داری بھی ہے اور آپ کی ذمہ داری بھی ہے، جو یہاں پر بیٹھا دیا جائے اس کی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری اسی لیے دی جاتی ہے کہ ایک دوسرے کو یاد دلاتے رہیں، اور اسی لیے کیمپ لگائے جاتے ہیں اور لوگوں کو بلایا جاتا ہے. اگر یہ فائدے نہ ہوں تو نہ بلانا مفید ہے نہ آنا، کچھ دے کر جانا چاہیے، کچھ لے کر جانا چاہیے. ہمارا موضوع ایسا ہے جس کو جب سے دنیا میں انسان ہے اور جب تک دنیا میں انسان رہے گا عمومی طور پر بہتر سمجھائی جاتا رہے گا، اگرچہ اقدار بدل جائیں. جیسے کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ اندھیرا کم اندھیر زیادہ ہے، تو اندھیر میں تو یہ ہوتا ہی ہے کہ اخلاق بد اخلاقی ہے، حیا بے حیائی ہے، تو یہ تو ان نااہلوں کے ہاتھ میں باگڈور آ گئی جو کسی طرح قیادت کے اہل تھے ہی نہیں، جو حقیقتاً جانور تھے لیکن انسانوں کی کرسیوں پر بیٹھ گئے، حقیقتاً وہ جاہل اور نادان تھے لیکن علمی مسند پر ان کو جگہ مل گئی، اور یہ انہوں نے محض اپنے بلبوتے پر نہیں کیا ہے بلکہ کیا کہا جائے، ہماری اور آپ کی نالائقی کو دخل ہے اس میں. تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو بہت سے اس طرح کے پہلو سامنے آتے ہیں. اور وہ کھیل ہمارے ساتھ کھیلا جا رہا ہے جو ایک کمزور اور ناتواں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، ایک جاہل و نادان کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، ایک کنارہ کش اور کاہل کے ساتھ کھیلا جاتا ہے. لیکن افسوس یہ ہے، وائے نادانی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ہمارے یہاں جو چیز ثانوی درجے کی تھی وہ اصل درجے میں آ گئی، جو ذمہ داریاں اوپر سے ڈالی گئی تھیں انہوں نے ثانوی حیثیت اختیار کر لی، اور اس کے نتیجے میں اخلاق نام کی جو چیز ہے وہ آج ہمارے یہاں سے نکل گئی. اخلاق کتابوں میں ہے، اور اگر تقریر کے لیے بیٹھا دیا جائے تو الفاظ میں ہے، جملوں میں ہے. حالانکہ اخلاق کا تعلق پورے جسمانی نظام سے بھی ہے، زبان سے بھی ہے، کردار سے بھی ہے، معاشرت سے بھی ہے، معاملات سے بھی ہے، تعلقات سے بھی ہے، غرض سے ہر غرض کے ہر چیز سے ہے تعلق. اسی لیے ابو علی سینا کا قصہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک اللہ کے نیک بندے کے پاس کچھ وقت گزارنے کے لیے وہ گیا اور کچھ دن ان کی خدمت میں رہا. اس کے بعد جب وہ اپنے گھر واپس گیا وطن، وہاں سے منتظر رہا کہ وہ اللہ کے جو نیک بندے مقبول بندے ہیں وہ کچھ تبصرہ کریں گے اس کے آنے پر, کیونکہ بڑا مشہور آدمی تھا, غیر معمولی علم رکھتا تھا, اس کا چرچا تھا, لیکن انہوں نے کوئی جملہ کہا نہیں. تو اس کو بھی اندر سے خلجان رہا کہ انہوں نے کچھ کہا کیوں نہیں, میرے آنے کی تعریف نہیں کی, میرے پاس رہنے کی تعریف نہیں کی. تو اس نے ایک آدمی بھیجا اور کہا کہ تم کسی موقع سے جب وہ ذرا اطمینان سے ہوں اور خوش ہوں تو میرے بارے میں پوچھنا کہ وہ آئے تھے رہے تھے, آپ ان کے بارے میں آپ کا خیال کیا ہے. تو اس نے موقع پا کر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اخلاق ندارند, اور یہ بات اس کو پہنچا دی گئی. انہوں نے جا کر کہا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اخلاق ندارند. تو ظاہر پڑھا لکھا آدمی تھا, اس نے فوراً جتنے اخلاقیات کے پہلو ہیں, اخلاقیات سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں, امور ہیں, وہ سب نہایت عمدہ مرتب کر کے کتاب کی شکل میں اس نے تیار کیے اور کہا جا کے شیخ کو ہدیہ دے دینا. وہ آئے وہ صاحب اور انہوں نے آ کے شیخ کو پھر وہ پیش کی کتاب کے ابو علی سینا نے بھیجی ہے, اس میں اخلاق کے متعلق اس نے ساری باتیں تحریر کر دی. شیخ مسکرائے تو انہوں نے ایک جملہ اور کہہ دیا کہ ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ اخلاق نداند, میں نے کہا تھا اخلاق ندارد. اور نداند و ندارد میں جو فرق ہے وہ معلوم کر لینا چاہیے. تو اس وقت بھی معاملہ یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اخلاق ندانت, دانت تو بہت, دانستن تو بہت ہے, دانستن تو بہت بڑھ گیا ہے, لیکن دارد نہیں ہے. جیسے علم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ معلومات تو بڑھ گئیں, علم گھٹ گیا. معلومات بڑھ گئیں, علم گھٹ گیا, اسی وجہ سے علماء کم ہو گئے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, حدیث میں ہے کہ علماء جائیں گے رخصت ہوں گے, علم رخصت ہوگا علماء کے رخصت ہو جانے کے ساتھ, اور علماء کے جانشین جو حال ہوں گے اور ان سے مسئلہ پوچھا جائے گا, اپنی رائے سے مسئلہ بیان کریں گے, خود گمراہ ہوں گے دوسروں کو گمراہ کریں گے. صحیح حدیث میں. تو علماء کاشغل تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں, گھٹتے تو نہیں. اور مسئلہ پوچھا جائے گا جاہلوں سے, اس کا مطلب کیا ہے؟ میں بہت سوچتا رہا, بہت دنوں سے سوچتا رہا ہے اس پر. ایک بات ذہن میں آئی, کہہ بھی دیا کئی جگہ کہا کہ جاہل سے مراد یہ تو نہیں ہو سکتا جو یہاں گھاس چھیل رہا ہے. گھاس چھیننے والا تو جاہل نہیں ہو سکتا, تو عالم نہیں ہو سکتا, اور اس سے کوئی مسئلہ بھی نہیں پوچھے گا. جتنا گھامڑ سے گھامڑ آدمی بھی آ جائے اگر شہر سے مسئلہ پوچھنے کے لیے تو کبھی بھی وہ گھاس چھیلنے والے سے, ٹھیلا پولر سے, چائے بنانے والے سے, اور اسی طرح کے رکشا پولر سے نہیں پوچھے گا مسئلہ. کس سے پوچھے گا؟ تین طرح کے لوگ ہیں جن سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے, فارغ علماء اور مشائخ کے جانشین, انگریزی لائن کے پڑھے ہوئے لوگ جو مشہور ہو جائیں, ان تین سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ علماء کم ہو جائیں گے اور پھر جاہلوں سے مسئلہ پوچھا جائے گا. تو معلوم ہوا کہ مسئلہ انہی لوگوں سے پوچھا جاتا ہے, تو یہاں روگ ادھر لگا ہوا ہے کہیں, جس کی وجہ سے جہالت و نادانی میں یہ لوگ مبتلا ہو گئے, جن کو یوں کہا جا سکتا ہے, ایک اصطلاح بنا لی ہم نے, گڑھ لی ایک, کہ جو انگریزی لائن کے لوگ ہیں جن کا مطالعہ گہرا نہیں ہے, کچھ کتابیں پڑھ لی اور الٹے سیدھے مسائل بیان کرنے لگے, تو ان کو پڑھے لکھے جاہل کہتے ہیں, پڑھا لکھا جاہل. تو ظاہر ہے یہ بھی جاہل ہی ہیں, مسئلہ انہیں سے پوچھا جائے گا. جن کو لوگ سمجھ رہے ہیں بڑے جاننے والے، تقریر اچھی کر لیتے ہیں، تحریر اچھی ہے، تحریر اور تقریر کے اچھے ہونے سے عالم بڑا نہیں ہوا کرتا، یہ بھی دھوکا ہے بہت بڑا. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ان کے پاس غالباً احنف ابن قیس آئے اور بہت شاندار تقریر کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میاں ذرا ٹھہر جانا، بھی گھر نہ جانا. تو ٹھہر گئے، ایک مہینہ ٹھہرا رکھا. ایک مہینے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ اب چلا جاؤں؟ انہوں نے کہا نہیں، ابھی اور ٹھہرو. اور ٹھہرا لیا. پھر ایک مہینے کے بعد اس طرح سات آٹھ مہینے ٹھہرائے رکھا. سات آٹھ مہینے کے بعد حضرت عمر نے کہا آپ جا سکتے ہو. اور پھر کہا کہ معلوم بھی ہے میں نے کیوں روکا تھا تم کو، تم نے جب تقریر کی تو میں مجھے دل میں خیال آیا اتنی عمدہ تقریر کوئی منافق ہی کر سکتا ہے. اور پھر حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد نقل فرمایا کہ ان اخوف ما اخاف علی امتی من کل منافق علیم اللسان او کما قال عنہ صلی اللہ علیہ. اسی طرح کے الفاظ کہ سب سے زیادہ مجھے ڈر ایسے منافقین سے ہے جو بہت عمدہ گفتگو کرنے والے ہیں. یعنی تحریر اچھی ہو جس سے وہ تسخیر قلوب کر لے، تقریر اچھی ہو جس سے گرویدہ بنا لے، یا گفتگو بہت اچھی ہو جس سے اپنا نخچیر کر لے. یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ ادائے منافقانہ ہے. میں نے تم کو ایک سال رکھ کر تم کو دیکھا تو تم کو نفاق سے پاک پایا، اور منافق نہ ہو پھر تحریر ہو، تقریر ہو، گفتگو ہو تو نور علی نور، سرور علی سرور. تو یہ چیک کیا انہوں نے. تو اب پڑھے لکھے جاہل ان سے مسئلہ پوچھا جا رہا ہے، اور ایک ہمارے مدارس کے بھی ایک فوج نکل رہی ہے جو نقل کر کے اور نقل کے لیے عقل کا استعمال کر کے فارغ ہو رہے ہیں. ان کو سند یافتہ جاہل کہا جا سکتا ہے، اور دھوکا ان کو یہ ہوتا ہے کہ میں عالم ہوں، ہرگز نہیں. اور تیسرا طبقہ وہ ہے جو مشائخ کی اولاد، ان کی جدی گدی نشین، مفتی کا بیٹا مفتی، عالم کا بیٹا عالم کہلاتا ہے، ان کی گدی پہ بیٹھ جاتا نا اہل، تو وہ مستند جاہل. تو یہ تین قسمیں ہو گئی جاہلوں کی، پڑھے لکھے جاہل، سند یافتہ جاہل، مستند جاہل. انہی سے مسئلہ پوچھا جا رہا ہے. تو انجام ہوگا کیا؟ وہی ہوگا جو ہو رہا ہے. علم الگ چیز ہے، معلومات الگ چیز. اس وقت معلومات تو بڑھ گئی ہیں، بقول کسی کے کتابیں بھی بہت آ رہی ہیں. تو ایک لطیفہ ہی ہے، وہ صاحب نے دلچسپ کہا کہ اس وقت کتاب لکھنے کے لیے صرف قینچی اور قلم، قینچی کی اور وہ اس کی ضرورت ہے، فٹ کی. بس قینچی سے کاٹیے، ادھر سے نکالا، ادھر جوڑا، ٹیپ لگایا، کتاب تیار. یہ سب وہی ہے، جیسے جیسا دیس ویسا بھیس، جیسے علماء ہیں ویسی کتابیں بھی. پہلے سو دفعہ پڑھتے تھے، سو سو صفحے پڑھتے تھے، دو سطر لکھتے تھے، اب دو سطر پڑھتے ہیں، سو صفحے لکھتے ہیں. ہر چیز الٹی ہو گئی. تو اس کے نتیجے میں آج حالات بہتر نہیں ہو رہے، بلکہ الٹا اثر پڑ رہا ہے. تو اخلاق دانت اور اخلاق ندارت، اس کا مظاہرہ ہر جگہ ہے. تو جاننے والے تو، معلومات رکھنے والے تو بہت ہیں، لیکن معلومات رکھنے والوں کا انجام بھی قرآن مجید میں بتایا گیا، اس کو میں ذکر نہیں کروں گا یہاں پر، اس وقت زیادہ ہو جائے شاید، ورنہ اس کا بھی ذکر ہے قرآن مجید، آپ لوگ سب ہیں پڑھے لکھے جانتے ہی. معلومات سے عالم تھوڑی ہو جاتا ہے. علم کے لیے پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ کم سے کم تین یا چار چیزیں ضروری ہیں، اور یہ چاروں یا تینوں چیزیں قرآن حدیث میں ہیں. علم کے لیے یقین، علم کے لیے خشیت، علم کے لیے تقویٰ، علم کے لیے عمل اور علم کے لیے خشوع، یہ سب ضروری ہے. جب یہ چار چیزیں ہوں گی علم کے ساتھ تب وہ علم علم ہے، ورنہ جہل و نادانی و گمراہی ہے. ہاں معلومات کا خزانہ ہو سکتا ہے، قارون کی طرح لیے رہے لیکن خود فائدہ نہ اٹھا پائے اس سے. تو خزانے والے تو مستشقین بھی ہیں. حدیث میں مثال دی گئی تھی، ایک مثال آتی ہے جس میں یہ آتا ہے کہ حامل علم تو ہوں گے لیکن اس علم سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے. تو اس کی تشریح کرنے میں ہمارے مفسرین نے، ہمارے محدثین نے اور شاہرین حدیث نے بہت تعویلات کی ہیں، لیکن اگر آج اس دور میں ہوتے تو شاید اتنی محنت نہ پیش آتی، مشکل پیش نہ آتی. مستشقین جتنے ہیں ان کو دیکھ لیجئے آپ، ان کے پاس علم بہت ہے قرآن کا، حدیث کا، اور اتنی کتابیں انہوں نے چھاپی ہیں کہ ہمارے علماء نے نہیں چھاپی، سب انہوں نے چھاپ دی، اور بڑے بڑے ان کے علماء ہیں، لیکن ایک اتنا بھی فائدہ نہیں اٹھا پاتے. یقین نہیں ہے، آج تک ایمان نہیں ہے، کافر ہیں. تو ایک یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہمارے اندر داند سے زیادہ دارد آ جائے. تو اخلاق پر بات تو کر سکتے ہیں آدمی کہ اخلاق ہے کیا، لیکن اخلاق کا تعلق تقریر سے نہیں ہے. اور حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے ایک دقیق مسئلہ پوچھا تصوف کا، تو انہوں نے فرمایا جب سے حال کو لوگوں نے قال بنا لیا معاملہ بگڑ گیا. حال کو قال بنایا ہی نہیں جا سکتا، اس کا وہ فائدہ حاصل ہو ہی نہیں سکتا اگر ہم قال میں رہیں گے. تو حال حال ہے، حال کو کیسے ہم منتقل کر سکتے ہیں کاغذ پر، ناممکن ہے. اس لیے کیفیات صاحب کیفیات سے منتقل ہوتی ہیں، صفحہ و قرطاس سے منتقل نہیں ہوتی. تو ایسے ہی اخلاق اخلاق والوں سے ملتے ہیں، قلم و قرطاس سے اخلاقیات کے میدان میں آدمی آگے نہیں بڑھ پاتا. مثلا غصہ نہ ہو، یہ بھی اخلاق کی ایک اعلیٰ قسم ہے، کیونکہ اخلاق جو ہے عربی کا لفظ ہے خلق اور خلق، اس لیے خلق کہتے ہیں ظاہری کمالات کو، حسن و جمال کو، اور خلق کہتے ہیں باطنی کمالات کو، باطنی حسن و جمال کو. اخلاق اسی کا نام ہے. اسی لیے اخلاق جس طرح خلق کا تعلق جسم کے ہر حصے سے ہے، ایسی اخلاق کا تعلق جسم اور معاشرے کے ہر حصے سے ہے. اور اسی لیے حدیث میں کئی جگہ آیا ہے دو چیزیں پیدا ہو جائیں جنت کا اعلیٰ مقام ملے گا، ایک تقویٰ اور ایک خلق حسن. اور دونوں کا اصل مطلب اگر آپ معلوم کریں تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ادب، یہ تقویٰ کہلاتا ہے، اور بندگان خدا کے ساتھ ادب، یہ حسن اخلاق کہلاتا ہے. اتنا سا معاملہ ہے صرف. اللہ کا ادب آ جائے تقویٰ ہو جائے گا، بندگان خدا کے ساتھ ادب آ جائے تو یہ حسن اخلاق ہے. تو اب جیسے تقوی کا تعلق ہر جز سے ہے، اسی لیے تقویٰ عقیدہ بھی درست ہو، یعنی شرک اور کفر سے بچنے والا ہو، کبائر سے بچنے والا ہو، صغائر سے بچنے والا ہو، مباحات سے بچنے والا ہو، مشتبہات سے بچنے والا ہو، یہ سب تقوی کے مراتب. غیر اللہ سے بالکل لیا اعراض کرنے والا ہو، وہ بھی تقوی کی ایک شان ہے. تو وہ سب اللہ کے حضور میں، اللہ کا ادب اس کی بہت شاخیں ہیں اور اس کے بہت سے درجات ہیں. لیکن یہاں ہمارا تعلق جو ہے وہ آداب، ان آداب کی رعایت ہے جن کا تعلق بندوں سے ہے. اس کے بھی بہت سے درجات ہیں، اس کے بہت سے مناظر ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کریں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کر بڑی سے بڑی چیزیں. ظاہری چیزوں سے لے کر باطنی چیزیں. مثلا مسکرا کر ملنا صدقے کا ثواب دلاتا ہے. التبسم, تو اب یہ ظاہری طور پر مسکرا کے بشاشت کے ساتھ ملنا یہ بھی اخلاق ہے. اور کسی پریشان حال کبیدہ خاطر کے دل کو خوش کرنا یہ بھی بہت بڑا ثواب دلاتا ہے, یہ بھی اخلاق میں سے. تو جب ادب کرے گا, ادب ایک ایسی چیز ہے جو بے ادبی کو بالکل چھانٹ دیتی ہے. جب آدمی ادب کرے گا تو بے ادبی خود نکل جائے گی. یعنی جب اللہ کے ساتھ ادب کرے گا تو اللہ کی سب سے زیادہ بے ادبی کیا ہے؟ شرک کیا جائے, اس کے ساتھ کفر کیا جائے, اور اس کے منع کیے ہوئے کاموں کو کیا جائے, یہ سب بے ادبی. بارگاہ خداوندی میں جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے, اللہ کی غیرت کو بھڑکانے والی چیزیں ہیں. تو ایسے ہی لوگوں کے ساتھ آداب. اب باپ کا ادب یہ بھی اخلاق میں سے. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمه وارحمهما كما ربياني صغيرا. تب یہاں دیکھیے باپ کے ساتھ ادب. تب جب باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا تو اس کے اثرات مرتب ہوں گے. ہمارے ساتھ یہاں لکھنؤ میں ایک واقعہ پیش آیا, بڑا دلچسپ. ایک اللہ کے بندے کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی, نوجوان لڑکا ہے, LLB ہے, یہیں لکھنؤ پہ رہنے والے. ان کے والد صاحب بہت زیادہ اس معاملے میں سخت تھے, غیر معمولی انہوں نے سختیاں کی. لیکن بیٹے نے اسلام لانے کے بعد اپنے باپ کی اتنی خدمت کی کہ ان کا دل نرم پڑ گیا. وہ بیمار ہو گئے تھے, اتنے بیمار ہوئے کہ ان کو خدمت کی ضرورت تھی. اس بیماری کے حالت میں اس لڑکے نے ہم کو بلایا کہ ہم والد صاحب سے مل لیجیے چل کے. میں جا کے ملا تو بات کرتے کرتے ان کے والد صاحب نے ایک جملہ ایسا کہا, ہم نے کہا دیکھیے اخلاق نے کیا کام کیا. کہتے کہتے انہوں نے کہا اگر یہ میرا لڑکا مسلمان نہ ہوا ہوتا تو میری اتنی خدمت نہ کرتا. بس ہم نے کام ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی توفیق عطا فرمائی, اللہ نے ایمان میں ان کو داخل فرمایا. تو یہ اخلاق کی بات ہے. تو باپ کے ساتھ جو کہا گیا ولا تقل لهما اف, تو کافر کے ساتھ کیا تو ایمان میں آ گیا. اور اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ کریں گے تو اللہ کی طرف سے ایمان کی حلاوت ملے گی اور اس کی جو برکتیں ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. ایک لطیفہ اور پیش آیا. ایک صاحب ہمارے پاس آئے, وہ باپ کو سن لیجیے مسلمانوں کا معاملہ. ایک صاحب میرے پاس آ کے کہنے مولانا کاروبار نہیں چل رہا, بڑی پریشانی ہے, ایسا ہے ویسا ہے. برابر آنے لگے, کسی نے بتا دیا کچھ ساتھ نہیں. ایک دن کہنے ماں کچھ بتا دیجئے, جو پارٹی آتی ہے چلی جاتی ہے. تو ہم نے پڑھنے کو کچھ بتایا کہ پڑھ لیا کیجیے. جب پڑھا انہوں نے تو ایک دو ہفتے بعد آئے, کہنے لگے کہ واقعی مولانا فائدہ تو ہوا, پارٹی آنے لگی, بات بھی ہونے لگی, نہیں بات پوری نہیں ہو پاتی. تو ہم نے کہا بیٹھ جائیے آپ یہاں. ہم نے کہا آپ کے والدین میں سے کون کون ہے؟ کہنے فلاں فلاں. ہم نے کہا ناراض ہیں یا راضی؟ کہنے بہت ناراض ہیں اور ان سے بن بھی نہیں سکتی. ہم نے کہا جائیے, بابا کا کام بھی نہیں بن سکتا, تشریف لے جائیے, اب وظیفے ختم, باپ کی خدمت کیجیے جا کے, پھر جو رکاوٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو یہ انہوں نے نہیں کیا, پھر آنا بند کر دیا انہوں نے ہمارے پاس. تو اب ظاہر ہے کہ جب باپ کے ساتھ تم یہ معاملہ کرو تو کیا برکت ہوگی؟ کوئی نہیں. ایسی یہ تو آخری درجے کی بد اخلاقی کہ باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا جائے, ماں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا جائے. قرآن کہہ رہا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. عجیب بات ہے قرآن میں, جب بیوی کا ذکر ہے تو وہاں تو یہ ہے بالمعروف, اور یہاں ہے صاحبہما معروفا. اس میں ہمارے مفسرین نے نقطہ لکھا ہے کہ بیوی کے ساتھ تو جب ضرورت پڑے حسن سلوک کی تو کرو, اور باپ اور ماں کے ساتھ کرتے ہی رہو. اس لیے ہم صلہ بھی نہیں لائے, صاحب ہما فی دنیا معروفا, کرتے چلے جاؤ تو ظاہر اس کی برکت ہوگی کہ نہیں ہوگی, کرے گا تو ہوگی. باپ چاہے کیسا ہی ہو, باپ فی نفس ہی نعمت ہے, ماں فی نفس ہی نعمت ہے, اس کے ساتھ معاملہ کر رہی ہے تو باپ کے ساتھ ادب. تو پہلے تو باپ, اسی لیے میں ترتیب سے, اللہ کے ساتھ ادب وہ تو تقویٰ ہے, باپ کے ساتھ ادب یہ حسن اخلاق کا بھی حسن و جمال ہے, ماں باپ کے ساتھ حسن ادب, پھر اس کے ساتھ اساتذہ ہیں جو آپ کے رہنما ہیں, جنہوں نے آپ کو راستہ دکھایا ہے, ان کے ساتھ ادب, پھر پڑوسی کا ادب, اپنے بھائی کا ادب, پڑوسی کا ادب, قریب کے پڑوسی کا ادب, دور کے پڑوسی کا ادب, یہ سب اخلاق میں آئے. خادم کے ساتھ معاملہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو انک العلیٰ خلق عظیم فرمایا گیا, اور آپ نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, مکارم اخلاق کے اتمام کے لیے جناب رسالت مآب علیہ افضل الصلاۃ والسلام تسلیم تشریف لائے. آپ کا معاملہ حضرت انس بنائے بیان فرماتے ہیں, کبھی آپ نے مجھ سے نہیں کہا, ٹوکا ہی نہیں, میں نے کیوں کیا, کیوں نہیں کیا, کبھی فرمائے کوئی کام میں نے کیا, آپ نے فرمایا نہیں, کیوں کیا, نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا, کبھی آپ نے دس سال میں نہیں فرمایا. دس سال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی. یہ اخلاق, ظاہر ہے کہ آپ تو اخلاق کے اس درجے میں فائز ہیں کہ نہ دنیا میں کوئی اس پر فائز ہو سکا ہے, نہ آخرت تک کوئی فائز ہو سکے گا, لیکن نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری چھوڑا. آپ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا کرتے تھے, برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے, معاف کرتے تھے. قرآن کی جا بجا ہے, ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین. اور یہ جو مشہور ہے نا, صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے, یہی اخلاق ہے کہ خود برداشت کر لو, اور برداشت کرو گے تو پھر اس کا پھل پاؤ گے. اور یہ ایک ایسا نظام ہے خدا کا کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولا تحویلا بھی ہے. تو اس میں کیا ہے, آپ دیکھ لیجئے, جو ہمارے طلبا ہیں کوچنگ کر رہے ہیں, اس وقت بہت سے تعلق رکھتے ہیں, کہہ رہے ہیں پڑھانے والے بھی آٹھ آٹھ گھنٹے کھڑے ہو کے پڑھاتے ہیں لگاتار, اور پڑھنے والے دس دس گھنٹے پڑھتے ہیں لگاتار, نہ ان کو کہیں کھانے کی فرصت ہے, کھاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ بیمار نہ ہو جائیں, اور ادھر ادھر گھومنے کی فرصت نہیں ہے, کچھ مزہ اٹھا لیں, ابھی جوانی کا عالم ہے. کیوں یہ تکلیف کیوں اٹھا رہے بھائی, صبر کیوں کر رہے ہو اتنا؟ اس لیے کہ جانتے ہیں کہ یہاں صبر کرنے کے بعد بہت کچھ ملنے والا ہے. یہی تو اخلاق, یہ اپنے لیے کر رہے ہیں, ہم اللہ کے لیے کرنے والے بن جائیں, بس اتنا فرق ہے کہ اگر ہمارے اندر یہ بات پیدا ہو جائے تو اس کے نتائج اچھے آ کر رہیں گے, جس کو فرمایا ادفع باللتی ہی احسن, بہتر طریقہ اختیار کرنا چاہیے. اسی طرح کلام بھی بہتر کرنا چاہیے, کلام شیریں ہو, میٹھا ہو. کلیم عاجز نے ایک شعر میں کہا تھا, بات کتنی بے سلیقہ ہو کلیم, بات کہنے کا سلیقہ چاہیے. یہی تو ادب ہے. اسی میں نے کہا, ایک جگہ لوگوں نے کہا کہ ادب پر کچھ کہہ دیجئے, عربی ادب پر, ایک جگہ جانا ہوا مدرسے میں, انہوں نے کہا عربی ادب پر کچھ کہہ دیجئے, تو ہمارے ذہن میں یہی آیا, با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. حالانکہ یہ دوسرے معنوں میں ہے جو بھی میں عرض کر رہا ہوں, اخلاق کے معنی میں, با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. ہم نے کہا ادب عربی میں بھی ایسے ہی ہے, با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. جو اچھا عربی ادب جانتا ہے قرآن سمجھ لے گا, با با نصیب, اور جو عربی ادب نہیں جانتا وہ بے نصیب, وہ نہیں سمجھ پائے گا قرآن میں کیا ہے. اس لیے ادب عربی بھی جاننا ضروری ہے, اور اردو ادب بھی جاننا ضروری ہے. ادب ادب ہے, ادب کا فائدہ تو ہونا ہی ہونا. ادب سے اگر آپ بات کریں گے, تحریر میں ادب ہوگا, تقریر میں ادب ہوگا, تو جو ادب کا فائدہ ہو مل کر رہے گا, نصیب غیر منقوص ملے گا. اسی لیے فرمایا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. ہر ایک کو نہیں ملا کرتا, جن کے نصیب ہیں سوا ان کو ملتا ہے. تو آدمی اپنے اندر وہ بات پیدا کرے اخلاق والی. تو اخلاق کے مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اخلاق کیا چیز ہے, سب جانتے ہیں. اخلاق کو برتنا, پہلے جاننا, تو جاننا تو بہت بڑھ گیا, ماننا ختم ہو رہا ہے. اور یہی ماننا جب آخری درجے میں ختم ہو جائے گا تو آدمی یبیع دینہ بیعرضی من الدنیا میں مبتلا ہو کر اسی میں سارا عالم تباہ ہوا. کیونکہ جاننا تو بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ماننا کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اور دو جز لازمی ہیں, جاننا اور پھر ماننا, یہی ایمان ہے. ایمان اسی کا نام ہے کہ جاننا اور پھر ماننا. تو ادب اسی طرح شاخ نے دیکھ, آپ دیکھتے چلے جائیے. ہمارے حضرت مولانا فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کو دعوت دینی ہے تو پہلے یہ طے کر لو کہ اپنی دل کی بھڑاس نکالنی ہے یا اس کی اصلاح کرنی ہے. تو اگر بھڑاس نکالنی ہے تو الٹا سیدھا باتیں کر کے اپنے کو خوش کر لو, اور اگر اس کے اصلاح مقصود ہے تو دل پر پتھر رکھو اور اتنی بات کہو جو اس کے لیے نافع ہو, اور اس انداز سے کہو جو اس کے لیے فائدہ مند ہو. ہمارے لطیفہ بھی اس پہ سناتے تھے, حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرماتے ہیں, حضرت مولانا بھی تشریف رکھتے تھے کہ ایک صاحب آئے اور کہنے لگے فلاں صاحب سے میرا مناظرہ ہوا اور باتیں ہوئی, ایسا جواب دیا دانت توڑ دیے, دندہ شکن جواب. حضرت رائے پوری مسکرائے اور ہلکے سے کہا, زمان سن لیا حضرت, ہلکے سے کہا آپ نے تو دانتی توڑ دیا, اب بیچارہ گنا کیسے کھائے گا. اس وقت ضرورت دانت لگانے کے ہیں, ٹوٹ چکے سب کے دانت پہلے ہی, اس لیے ہاضمہ خراب ہے. آپ دندہ ساز بنے, دندہ شکن نہ بنے. دانت لگانے کی ضرورت ہے تاکہ چبا کے کھا سکے. اس وقت لوگ نگل نگل کے کھا رہے ہیں, معلومات بڑھتی جا رہی ہیں لیکن پیٹ خراب ہوتا جا رہا ہے. پیٹ کس کا؟ فکر کا. اصل گمراہی فکر کی گمراہی, کیونکہ ہاضمہ درست نہیں. ہاضمہ درست کب ہوگا؟ جب علمی رسوخ پیدا ہو, اور وہ جب چپا کر کھاتا ہے تب کھانا ہضم ہوتا ہے. کیونکہ دانت کے چاروں طرف وہ ہیں مسامات, جس سے ایک چورن نکلتا ہے. چورن جو ہے سیال چورن, وہ نکلتا ہے, وہ کھانے میں شامل ہو کر کھانے کو ہضم کرتا ہے. اگر آپ نگل لیں تو وہ بات نہیں پیدا ہوتی. تو آج نگل تو بہت لوگ رہے ہیں, چبا کر نہیں کھا رہے ہیں, اس لیے تعمق اور رسوخ ختم ہوتا جا رہا ہے. اس وجہ سے کبھی ادھر پریشان, ایک کسی نے کچھ کہہ دیا تو خلجان, اس نے کچھ کہہ دیا تو خلجان, اور کسی نے کچھ کہہ دیا تو پریشان. اور راسخ کیا ہوتے ہیں؟ الراسخون فی العلم یقولون کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. یہ رسوخ کی صفت ہے. راسخ ہونے کے بعد آدمی, جب آدمی کھوٹا مضبوط ہوتا ہے تو ہلتا نہیں ادھر ادھر. اگر کھمبا ٹھیک سے نہ گاڑا جائے اور تار لگا دیے جائیں تو کیا ہوگا؟ ایک آندھی چلے گی, کھمبا گرے گا ادھر جا کر, اور ساری بجلی فیل. ایسی اگر علمی رسوخ نہیں ہے اور آپ نے کنیکشن دے دیا سب جگہ, اور ایک آندھی آئی, فکری آندھی آئی اور طوفان آیا, تو آپ کا کھمبا گرے گا اور ساری بجلی فیل ہو جائے گی, اندھیرے میں بیٹھے رہیں گے سب. اسی لیے جواب دے نہیں پاتے. تو ضرورت اس بات کی ظاہر ہے, اخلاق کی بات جہاں تک ہے, اس کے اثرات کا تعلق ہے. وہ تو جیسے میں نے عرض کیا, حضرت آدم سے لے کے اس وقت تک کسی نے انکار نہیں کیا ہے. اور آج دنیا میں جو بہاریں نظر آ رہی ہیں ایمان کی, وہ اخلاق کی وجہ سے. اور اس کے واقعات تو بہت ہیں. اور یوں کہ جو دور اول ہمارا ہے وہ ہر چیز میں معیاری ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ ایک یہودی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور قتل کرنے ہی جا رہے ہیں کہ اس نے تھوک دیا منہ پر, بس فوراً ہٹ گئے. وہ یہودی بھی گیا, حیران رہ گیا, کیا بات؟ کہا کہ جب پہلے قتل کر رہا تھا تو اللہ کے لیے کر رہا تھا, جب تھوک دیا تو نفس کا تقاضا پیدا ہو گیا, اب میں قتل نہیں کروں گا. بھی تو اس نے کہا کلمہ پڑھا دیے, جہاں جس کے پاس ایسا دین ہو اس کے دین کو قبول کرنا چاہیے. تو یہ ایک واقعہ نہیں, اس طرح کے سینکڑوں واقعات میں سمجھتا ہوں دنیا میں جہاں کہیں بھی اسلام پھیلا ہے تلوار سے نہیں اسی اخلاق سے پھیلا ہے, جس کی مثالیں تاریخ میں بہت ہیں, آپ پڑھتے چلے جائیے. پورا انڈونیشیا ملیشیا یہ سب اخلاقیات کا نخچیر ہے. جو یہ اہل ایمان وہاں گئے تھے تجارت کی غرض سے, انہوں نے ایک طرف تو ان کو تجارت سے فائدہ پہنچایا, دوسری طرف اپنے اخلاق سے ایسا ان کو گرویدہ بنایا کہ یہی نہیں بلکہ ان کے ہو کر رہ گئے وہ. اور اخلاق کی مار ایسے ہی ہوتی ہے, اور جو لوگ اس گر کو سمجھ لیتے ہیں وہ تربیت بھی بڑی اچھی کرتے ہیں. ہمارے ابھی صرف نئی چیزیں ایک دو سنا دیتا ہوں. ہمارے ایک گجرات کے ایک صاحب آئے تھے, انہوں نے بہت سی باتیں بتائیں ان کو. تو انہوں نے کہا ہمارے مدرسے میں ایسا نظام ہے کہ لڑکے خود اپنا کام کرتے ہیں, کسی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی, مگر اس کے لیے ہم کو محنت کرنی پڑتی ہے کافی. شروع ہی سے ان کی تربیت ذہنی کرنی پڑتی ہے, اور جب میں داخل بھی ہوا ہوں ان کے مدرسے میں تو واقعی دنگ رہ گیا. اتنی صفائی ستھرائی اور اتنا ڈسپلن ہم نے اب تک تو کہیں دیکھا نہیں. اس کے بعد انہوں نے بہت سے واقعات سنائے, وہ بڑے دلچسپ ہیں, لیکن ایک واقعہ سنایا کہ پورے سال میں کہہ رہے تھے کوئی لڑکا گیٹ سے باہر نہیں نکلا, ایک لڑکا نکلا. تو میں نے اس کو بلا کر کہا کیوں نکلے, اور پھر اس کو سمجھایا, اور سمجھانے کے بعد کہا کہ تم کو نکلنا ہی ہے اور یہاں سے جانا ہے. تو کہنے بورچی کو بلا کے میں نے کہہ دیا کہ آدھی رات تو دو بجے بھی کھانا مانگے ان کو دے دینا تاکہ باہر جا سکے, اخلاقی مار جس کو کہتے ہیں. اور میری طرف سے آپ کو اجازت ہے, گیٹ کھلا ہوا ہے, گیٹ کیپر کو بلایا کہ دیکھو یہ جانا چاہیں باہر تو ان کو دے دیا کرو اجازت, اور کھانے والے سے کہہ دیا بورچی دیکھو یہ جب کھانا کھانا چاہیں, رات کے وقت دو بجے بھی کھائیں تو ان کو کھلا دو باہر. بس ایسا اثر پڑا اس پر کہ پھر وہ نہیں نکلا باہر. یہ اخلاقی مار ہے, اور اگر ہم صرف سزا ہی میں لگے رہتے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا, بلکہ بعض حضرات تو اس میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ایسی سزا دے دیتے ہیں کہ اس کے اندر ضد پیدا ہو جاتی ہے کہ تو کر کے رہیں. تو یہ اخلاق کے خلاف ہے. تو اخلاق تو ہمہ جہت چیز ہے. جس لائن سے آپ دیکھیں, اسی میں مستفرق کچھ چیزیں اشارتاً کہہ دی کہ اگر ہم اخلاق کے راستے پہ اپنے کو ڈال دیں تو آج بھی ہمارا معاشرہ ایک دم بدل سکتا ہے. ہمارے اخلاق کی خرابی کی وجہ سے, میں تو کہتا ہوں اپنے اخلاق کی خرابی کی وجہ سے آج کل اسلام لوگ نہیں لا رہے. اگر ہمارے اخلاق درست ہوتے تو آج ہمارا معاشرہ بالکل ٹھیک ہو چکا, پورا بدل جاتا, سمجھانے کی ضرورت نہ پیش آتی. اب جو نو مسلم آتے ہیں یا اسلام کو سمجھنے کے لیے آتے ہیں تو ان سے پہلے ہی کہنا پڑتا ہے بھائی مسلمانوں کو نہ دیکھیے گا, ان کو نہ دیکھیے گا, اسلام کو دیکھیے ان کو نہ دیکھیے. پھر اس کے پہلے ایک اشکال اور ہوتا ہے کہ سارے مذہب اچھے ہیں, تب سوال کئی جوابات دینے پڑ جاتے ہیں. اگر اخلاق اچھے ہوتے تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو اخلاق نے تو ہمیشہ جیت پائی ہے, ہمیشہ اس نے بڑے بڑے علاقوں کو فتح کیا ہے اور کامیابی سے اپنی منزل طے کی ہے. تو میرے دوستو, ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اندر وہ بات پیدا کرنے کی کوشش کریں, لیکن وہ کوشش معلومات سے نہیں ہوگی کہ ایسا ہوتا ہے کرنے سے ایسا ہو جاتا ہے. کسی کے اخلاق والے کے ساتھ رہنے سے اور اخلاق والوں کے حالات پڑھنے سے یہ بات پیدا ہوتی ہے. صرف اخلاقیات کا نظریہ پڑھ لینا اس سے کبھی نہیں پیدا ہوگا, اور ضرورت اس وقت بہت ہے, ضرورت حد سے زیادہ ہے. تو کم سے کم اخلاق والوں کے حالات پڑھیں, سیرت کا مطالعہ خوب کریں, صحابہ کے حالات کا مطالعہ کریں, اور جو ہمارے بلند اخلاق و کردار کے علماء مشائخ رہے ہیں ان کے حالات کا مطالعہ کریں, ان کے اخلاقیات کے قصے پڑھیں تو حیرت میں پڑ جائے, کیسے کیسے عجیب واقعات ان سے وابستہ ہیں. اس طرح آج بھی ہم اپنی ساکھ کچھ برقرار رکھ سکتے ہیں, اور جو موقع اللہ نے ہم کو دیا ہے مدارس میں رہ کر اس کو ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اور جو ذمہ داریاں اللہ نے دی ہیں اس کا کچھ حصہ نبھا کر سکتے ہیں, پورا کر سکتے ہیں. کیونکہ اخلاق جب میں نے کہا نا, با ادب جب ہو جائے گا تو بے ادبی خود نکل جاتی ہے, اور اکثر بد اخلاقی پیدا ہوتی ہے تکبر سے, حسد سے, بے جا غصے سے, اور دوسروں کو حقیر سمجھنے سے, اور جہالت و نادانی سے. جب آدمی جاہل ہوتا ہے تو اس طرح کی حرکتیں بھی کرتا ہے, تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے اندر سے یہ تمام چیزوں کو دور کرے تاکہ اخلاق ان کی جگہ لے لیں, اور آدمی با اخلاق ہو کر اور با کردار ہو کر سب کے ساتھ معاملہ کر سکے, پوری انسانیت کے ساتھ, جس کے وہ اجزاء ہیں جن کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے, جس میں فرد اول والدین ہیں, اور پھر الاقرب فالاقرب, اور اس کے بعد اسی طرح اور جتنے ہمارے سامنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے مخاطب ہیں اور ہمارے اخلاق کے منتظر ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں. تو مسکرانے سے لے کر ان کا خیال, اور اگر وہ پریشان حال ہیں تو ان پریشانی دور کرنے کے لیے تگ و محنت. ہمارے حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو آخر دور کے بزرگوں میں سے ہیں, ان کا حال آپ اٹھا کے دیکھیے کہ انہوں نے کیا کام کیا ہے. کوئی غیر مسلم بھی بیمار ہو جاتا تھا تو اس کو لادے لیے چلے آ رہے ہیں اسپتال میں داخل, یہی تو اخلاق. تو وہ ان کو کیا مانے گا, ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا. اور کتنے لوگ اسی طرح مسلمان ہوئے ہیں, آپ حالات اٹھا کر دیکھیے کہ ذرا سی خدمت کر لی انہوں نے, اچھا معاملہ کر لیا, اچھا سلوک کیا, اور یہ تو اتنے پیاسے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میرا تو بڑا تجربہ ہے اور بہت سے لوگوں کا ساتھ ہے. میں کہہ رہا ہوں ان کے گھروں کے حالات اتنے ناگفتگو ہیں, اتنے خراب ہیں, کہ اگر آپ ذرا سا بھی اخلاق کا ایک توشہ لے کر ان کی خدمت میں پہنچ جائیں تو انشاءاللہ وہ آپ جیسے ہونے کو تیار ہیں. لیکن ہم لائیں, ہم پیش تو کریں ان کو, اور ظاہر ہے تقوی جو اختیار کرے گا تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, مکرم بنتا ہے تقوی سے, یعنی اللہ کے ساتھ ادب سے مکرم ہوتا ہے, وہ بندوں کے ساتھ ادب اختیار کرنے سے معزز ہوتا ہے, اور اس سے محبوب خدا بنتا ہے, اس سے محبوب بندگان خدا ہوتا ہے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کوشش کریں کہ اپنے اندر زبان کا بھی اخلاق پیدا کریں, چہرے کا بھی اخلاق, اچھے چہرے کے ساتھ پیش آنا. یہاں تو جہاں بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ترجمہ بھی قائم کیا ہے, باب التجمل للوفود, جب کوئی ملنے آئے تو اس سے اچھے بن سنور کر ملنا. ہمارے حضرت, اپنے حضرت ماں کو میں نے دیکھا, یہ بھی گویا کہ اخلاق کا جز ہے, آپ نے اس کا اہتمام کیا. جو آ رہا ہے وہ بالکل ایسے گرا گیا آدمی نہیں ہے کہ جو بنیان پہنے میں لوگ پہنے نکلا ہے, کون ہے, ایسا نہیں, بلکہ ہمارے حضرت ماں کو میں نے دیکھا, ان کے ساتھ سفر میں نے کیا کئی مرتبہ, تو ہم خود حیرت پڑ گئے. حضرت ماں شیروانی پہنتے تھے, رومال ڈالتے تھے, پھر کہتے اب بلاؤ, اب بات کرتے تھے. تو ہم سمجھتے تھے مولانا کیوں کرتے ہیں, کچھ ہم کو تکلف معلوم ہوتا تھا. لیکن جب ہم بخاری کا ہی ترجمہ پڑھا باب التجمل للوفود تو سمجھ میں آیا کہ مولانا نہیں اصل ہیں, آپ غلط ہیں. وہ حضرات سنت کے متبع, ان کے سامنے دقیق دقیق سنتیں ہیں جس کو عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا, ساری دنیا کی محبوبیت ان کے قدموں پہ ڈال دی. اور ہم بد اخلاق, بد کردار, سنت سے اپنے آپ کو ہٹانے والے, ہم کو کیا ملے گا. تو یہ چھوٹی موٹی سنتیں نہ سمجھیں, بہت اعلیٰ درجے کی یہ سنتیں ہیں. اس کو سمجھ کر اور اس پر عمل کر کے ہم انسانیت کی کتنی بڑی خدمت کر سکتے ہیں, جس سے آج کل ہم محروم ہیں اور ایک عرصے سے محروم ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم کو اخلاق نبوی میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العدل الاكرم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين وانت خير الغافلين وانت خير الوارثين وانت خير المسؤولين وانت خير المعطين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.